درود به جناب محمد و آل محمد. شہادت یاد ہیں اور ہم اور عبدالعبدالعبدالعبدالعبدالعبدالعبدالعبدالعبدالعبدالعبدالعبدالعبدالعبدالعبدالعبدالعبدالعبدالعبدالعبدالعبدالعبدالعبدالعبدالعبدالعبدالعبدالعبدالعبدالعبدالعبدالعبدالعبدالعبدالعبدالعبدالعبدالعبدالعبدالعبدالعبدالعبدالعبدالعبدالعبدالعبدالعبدالعبدالعبدالعبدالعبدالعبدالعبدالعبدالعبدالعبدالعبدالعبدالعبدالعبدالعبدالعبدالعبدالعبدالعبدالعبدالعبدالعبدالعبدالعبدالعبدالعبدالعبدالعبدالعبدالعبدالعبدالعبدالعبدالعبدالعبدالعبدالعبدالعبدالعبدالعبدالعبدالعبدالعبدالعبدالعبدالعبدالعبدالعبدالعبدالعبدال اور وہ جو اس کے علاوہ جو سے مقامات بھی شہید ہوئے اور وہ جو ابھی بھی شہید ہو رہے ہیں, ان تمام شہداء کے حضور کے لیے ثواب پیش کرنے کے لیے اور اپنی عقیدت کا اظہار کرنے کے لیے ایک دفعہ سورہ فاتحہ, تین مرتبہ سورہ اخلاص, تین شہداء کے حضور, دوسرے شہداء, علماء اور رفقاء جن کے نتیجے میں یہ دین ہم تک پہنچا ہے اور ان کے ہم لوگ مدیوں کا رات پاتے ہیں, ایک سورہ فاتحہ, تین مرتبہ سورہ اخلاص کرتے ہیں. الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم, الحمد لله رب العالمين, والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين. قال الله تعالى في كتابه الكريم, بسم الله الرحمن الرحيم, ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. بردگا درود بھیجے گا محمد وعلى محمد. تو رضی اللہ عنہ نے قرآن کریم کے اندر واضح طور پر اشارہ فرمایا کہ کوئی قوم یہ گمان نہ کرے کہ قربانیوں امتحانات کے بغیر کسی مقام پر پہنچ پائے. ہر قوم کو قربانیاں دینی ہوتی ہیں, ہر قوم کو امتحانات سے گزرنا ہوتا ہے. خدا نے اصولی طور پر کسی قوم کو دائمی فضیلت نہیں دی ہے. اگر کسی قوم کو فضیلت ملی ہے, کسی قربانی کی وجہ سے ملی ہے. فضیلت کو باقی رکھنا چاہتے ہیں, قربانیاں بھی دینی پڑیں. لہذا اگر کوئی بھی ملت, کوئی گروہ, کوئی قوم یہ چاہے کہ کسی فضیلت کو حاصل کرے, اس فضیلت کو اپنے درمیان باقی رکھے, تو اس کو طے شدہ سی بات ہے کہ اس کو اس فضیلت کی مناسبت سے قربانی دینی پڑتی ہے. اگر مقام کم چاہیے, قربانی کم ہے, اور اگر مقام زیادہ چاہیے, قربانی بھی زیادہ ہے. پھر اس قربانی کے اندر بھی دو طرح سے سوچ سکتے ہیں. ایک وہ قربانی ہوتی ہے کہ جو حادثات کسی قوم سے لے لیتے ہیں, ہر صورت میں دینی پڑے گی. ایک وہ ہوتی ہے جو قوم خود شعور حاصل کرتی ہے اور خود قربانی دے دیتی ہے. اگر قوم خود قربانی دے, شعور حاصل کر کے کم قربانی دے گی, زیادہ عزت ملے گی. اگر خود شعور نہ دکھائے, واقعہ قربانی لے, زیادہ قربانی دے گا, عزت کم دے گا. ابھی ہمارے اور آپ کے اوپر ہوتا ہے. صحیح قوم میں کچھ لوگ ایسے آتے ہیں جو سمجھ جاتے ہیں کہ یہ وقت قربانی دینے کا. اس وقت وہ قوم کو للکارتے ہیں کہ اب آؤ میدان کے اندر قربانی دے دوں. اگر وہ قوم کی للکار کو سن لیتے ہیں, صحیح وقت کے اوپر میدان کے اندر اتر جاتے ہیں, قربانی دے دیتے ہیں, عزت بھی ملتی ہے, جانی نقصان بھی کم. اگر نہیں مانیں گے, عزت بھی جائے گی, جانی نقصان بہت زیادہ ہوگا, ہدف حاصل نہیں ہوگا. شاید 61 ہجرہ میں واقع کربلا نے ہمیں بہت اچھی طرح سکھایا. جو لوگ شہید ہوتے ہیں ان کی عزت میں کمی نہیں آتی. سید الشہداء نے فرمایا, جو ہمارا ساتھ دے گا وہ شہید ہو جائے گا, جو ساتھ نہیں دے گا اسے عزت نہیں ملے گی. ان العزت للہ ولرسول وللمؤمنین ولکن المنافقین لا یعلمون. منافقین کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ عزت اللہ کے لیے, رسول کے لیے, مومنین کے لیے. تو اگر کوئی قوم آئے اور کھڑے ہو کر جان دے دے, قربانی دے دے کسی ہدف کی خاطر, کسی مقصد کی خاطر, اس کو عزت ملتی ہے. سید الشہداء تنہا تھے, میدان کربلا کے اندر گئے, انہوں نے جان دی, عزت لی. اصل مسئلہ اس کا نہیں ہے جس نے قربانی دی ہے, اس کو تو عزت مل جاتی ہے. مسئلہ اس کا ہے کہ جو اس کے پیچھے تھے, جن کو اس وقت اس کے ساتھ قربانی دینی تھی, انہوں نے قربانی دی یا نہیں دی. اگر انہوں نے قربانی دے دی, میں نے عرض کیا کم قربانیوں پر زیادہ عزت ملے گی, قربانی نہیں دی زیادہ جانے جائیں گی, کم نتیجہ نکلے گا. یہ تجربے مختلف قوموں میں بار بار آتے رہتے ہیں. کچھ قومیں ایسی ہوتی ہیں جو صحیح وقت پہ سمجھ جاتی ہیں کہ اب ہم نے تجربوں سے بہت سیکھ لیا ہے, اب ہمیں اپنے عمل کو دوہرا لینا چاہیے. میرا اپنا ذاتی خیال یہ ہے کہ شاید عراق کی قوم نے یہ تجربہ کئی دفعہ کیا ہے, کئی دفعہ یہ تجربہ کیا ہے, اور نہیں معلوم اب یہ ہے کہ دنیا کے اندر اس تجربے کو کتنی قومیں سمجھ پائی ہیں کہ ہمیں صحیح وقت پر قربانی دے دینی چاہیے. کوئی قوم کیوں قربانی دیتی ہے اور کوئی قوم قربانی کیوں نہیں دیتی, یہ دنیاوی حلقے کے اندر بھی سوال اٹھتا ہے اور دینی حلقے کے اندر بھی اٹھتا ہے, دنیاوی حلقے کے اندر بھی سوال ہوتا ہے. میں ایسی آپ کے ذہن کو نزدیک کرنے کی خاطر عرض کر رہا ہوں کہ مثلا جرمنی فرسٹ ورلڈ وار کے بعد بالکل تباہ ہو گیا تھا. سیکنڈ ورلڈ وار سے پہلے جرمنی نے ڈیولپمنٹ دکھائی ہے, 6 سال کے اندر جتنا تباہ ہوا ہوا تھا اس سے کئی گنا زیادہ ڈیولپ ہو گیا. ایسا کیسے ہو سکتا ہے ایک ملک مکمل تباہ ہو جائے, پوری دنیا کی طاقتیں اس کو دبا رہی ہوں. مادی میدان میں عرض کر رہا ہوں, اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں تھا, مادی میدان کے اندر پھر بھی چند سال میں وہ ڈیولپمنٹ دکھائے, اتنی جگہ پر پہنچ جائے, پھر دوبارہ پوری دنیا کے ساتھ درگیر ہو جائے. یہ میں نے مادی مثال آپ کی خدمت میں عرض کی, مانوی مثال دیکھ لیتے ہیں. ایران کی مثال بہترین مثال ہے. اس قوم کے پاس ڈیولپمنٹ کے عنوان سے کچھ نہیں تھا, اس قوم میں کوئی انفراسٹرکچر نہیں تھا. ان کا شاید کچھ ہائی ویز تھیں, وہ بھی بہت سینٹرلائز اور بہت نبی تلی بنی ہوئی ایک خاص کلاس کو بینیفٹ دینے کے لیے. انہوں نے انقلاب کیا, قربانی دی, صحیح وقت پر قربانی کے مفہوم کو سمجھا, 8 سال مزید جنگ میں قربانی دی. آپ پوری دنیا کی مضبوط ترین قوموں میں سے, پوری دنیا کا کوئی مضبوط ترین دشمن بھی ان کے سامنے اپنے آپ کو کمزور پا رہا ہے. صحیح وقت کے اوپر جج کر لینا کہ اب قربانی کا ٹائم ہے اور صحیح وقت پہ قربانی دے دینا بہت بڑا کام ہے. اس کے لیے لیڈرز چاہیے. یقین فرمائیں چھوٹے چھوٹے کاموں کے لیے لیڈرز نہیں چاہیے. مثلا آپ اس جلسے کو منعقد کرنا چاہ رہے ہیں, اس کے لیے آپ کو کوئی ویژنری لیڈر نہیں چاہیے. چند لوگ چاہیے, چھوٹی بہت مینجمنٹ جانتے ہوں, وہ اس جلسے کو منعقد کر سکتے ہیں. آپ نے چند دنوں میں روزہ قدس کی ریلی کرنی ہے, اس کے لیے کوئی بہت بڑی ویژنری لیڈرشپ نہیں چاہیے. لیکن روزہ قدس اعلان کرنے کے لیے اس کے لیے ویژن چاہیے, اس کے لیے لیڈرشپ چاہیے کہ جو یہ اعلان کرے کہ اب روزہ قدس ضروری ہے. اس کے لیے بہت کچھ چاہیے. تو ہر قوم کے اندر یہ مسئلہ رہتا ہے کہ آیا اس کے پاس وہ لیڈرشپ ہے یا نہیں ہے, آیا اس کے لوگوں کے اندر لیڈرشپ کو سمجھنے کا حوصلہ ہے یا نہیں ہے. اب اگر ہم مجموعی طور پر دیکھیں تو ایک قوم کو کامیابی تک پہنچانے کے لیے مجھے لگتا ہے 3 بنیادی کمپوننٹس چاہئیں. اس بات کو تھوڑا سا آپ کی خدمت میں تشریح کروں گا, درود بھیجے گا محمد والے محمد پر. لگتا ہے 3 بنیادی اجزاء اگر جمع ہو جاتے ہیں ایک قوم ترقی کرتی ہے, دشمن کا مقابلہ بھی کر لیتی ہے, اپنے کام کو حاصل کر لیتی ہے. نمبر ایک نظریہ جو لوگوں کو بڑھنے کا گراؤنڈ دے دے. بعض قومیں کسی ایسے نظریے میں مبتلا ہو جاتی ہیں جو ان قوموں کو ترقی نہیں دے سکتے. مثال کے طور پر کسی قوم کا نظریہ یہ بن گیا کہ اس کو آرام حاصل کرنا ہے, یہ قوم کبھی بھی ترقی حاصل نہیں کر پائے گی, اور اگر اس کے پاس کچھ تھا بھی اب اس کے ہاتھ سے نکل جائے گا. مثلا میں آپ کی خدمت میں مطمئن ہو کے عرض کر رہا ہوں, دنیا بھر کے شواہد اب تو ہمارے سامنے ہیں, مطمئن ہو کے عرض کر رہا ہوں کہ امریکہ کا کوئی فیوچر نہیں ہے. امریکہ ختم ہو چکا ہے, اس کا کوئی فیوچر نہیں ہے, اس کا پریزنٹ بھی نہیں ہے. فیوچر تو دور کی بات ہے, پریزنٹ بھی نہیں ہے اب تو اس کا. اگر پاس میں کچھ تھا بھی تو وہ جو کچھ بھی تھا وہ صرف تاریخ کی داستان ہے, فیوچر ہرگز نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ قوم آرام طلب ہے, قوم میں جان دینے کا حوصلہ نہیں ہے. جس قوم کے اندر آرام کی عادت ہو, آرام ہدف ہو, وہ قوم کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتی. اس قوم کا پریزیڈنٹ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم اپنے قوم کو اس جگہ پہ لے جانا چاہتے ہیں کہ اگر آج ہفتے میں دو چھٹیاں کر رہے ہوں تو کل تین چھٹیاں کریں گے. اس کا مطلب ہے قوم تباہ ہو گئی ہے. اس قوم کا ہدف مزید چھٹی کرنا ہے, مزید کام کرنا ہے. اس کا مطلب ہے اس کو کچھ نہیں ملنا ہے مستقبل کے اندر. نظریہ نہیں ہے ان کے پاس, مادہ پرستی نظریہ نہیں ہے. مادہ پرستی, جسمانی لذتیں, یہ نظریہ نہیں ہے, یہ قوم کو برباد کرنے کی چیز ہے. ہمیں سب سے پہلی چیز جو چاہیے ہوتی ہے وہ نظریہ چاہیے ہوتا ہے کہ قوم نظریہ دے. کچھ قوموں کے اندر نظریہ ہوتا ہے, بین الاقوامی نہیں ہوتا, اپنے لیے اچھا ہے, عالمی سطح پہ بہت برا ہوتا ہے. مثلا جیسے میں نے جرمنی کی مثال دی, ان کے پاس ایک نظریہ تھا, ان کے پاس نظریہ بن رہا تھا. ان کے مفکرین تقریباً 1870 کے بعد سے مختلف فلاسفرز آ رہے تھے جو یہ کہہ رہے تھے کہ جرمن قوم بہت بڑی قوم ہے. نظریہ اچھا تھا کہ جرمن قوم بہت بڑی قوم ہے, یہ نسل بہت زبردست نسل ہے, اس میں یہ خوبی ہے وہ خوبی ہے. لیکن یہ نظریہ جب بڑھ جائے, سرحد سے باہر نکلنے لگے تو متجاوز ہے. وہ کہہ رہے ہیں قوم اچھی ہے تو دوسری قوموں کے ساتھ پھر کیا ہوگا, دوسری قوموں کو اسیر بنائیں گے, دوسری قوموں پہ حملہ کریں گے, ان پہ غصب کریں گے. اس کا مطلب ہے یہ خطرناک ہے. اگر قوم کی بنیاد کے اوپر نظریہ بنایا ہے خطرناک ہے. کیوں؟ اندر کے لیے اچھا ہے, جب یہ پھیلنے لگے گی اب متجاوز ہے, خود قوم کے لیے قاتل ہے. کیوں؟ شروع میں تو ترقی ملے گی, پھر دوسری قومیں اس کو مقابلے میں رقیب سمجھیں گی, اس کو کچل دیں گی. ساری دنیا سے تو نہیں لڑ سکتے. ہٹلر نے نعرہ لگایا کہ پوری قوم اچھی قوم ہے, پوری قوم کی ذمہ داری کہ یہ کرے. آخر میں یہ ہوا کہ ساری دنیا جمع ہوئی اس کو شکست دینے کے لیے, کہ ٹھیک ہے اس کو ختم کرنا ہے. اب وہ صحیح ہوا یا غلط ہوا یہ علیحدہ مسئلہ ہے, نعرہ غلط نعرہ ہے. اسی طرح قوم یہود کا نعرہ, قوم یہود نے کہا یہود قوم برتر ہے. دوسری قومیں کیا ہیں؟ دوسری ہماری غلام ہیں. بس یہ شکست کا سبب ہے. ایک حد تک کامیابی ہوگی, اس کے بعد شکست ہے, اس کے بعد تباہی ہے. یہ وہ نظریہ نہیں ہے جس کی بنیاد پر کوئی مثبت کام ہو سکے. بس پہلی چیز جو آپ کو چاہیے اگر آپ چاہتے ہیں قوم ترقی کرے, ایک نظریہ چاہیے. دین اسلام سے بڑھ کر, کیونکہ ہم ماننے والے بھی ہیں اس لیے بھی کہیں گے, عملاً ہم دیکھ بھی رہے ہیں, 30 سال سے ایک تجربہ ہو رہا ہے. ایرانی بہت شدید نیشنلسٹ ہیں, بہت شدید نیشنلسٹ ہیں, لیکن دین نے ان کے ویژن کو کھول دیا ہے. آپ پوری دنیا کے لیے سوچ سکتے ہیں. اگر ایرانیوں کو دین نہ ملتا, امام خمینی نہ ملتے, ایرانی زیادہ نیشنلسٹ بہت کم لوگ ہوں گے دنیا کے اندر, بہت شدید نیشنلسٹ ہے. لیکن ان کو امام خمینی کی بصیرت نے ویژن دے دیا ہے, ان کے فکر کو کھول دیا ہے. اب عالمی سطح پہ سوچ سکتے ہیں. اب ایران نہیں کہتا ہمیں تہران کو بنانا ہے, وہ کہتے ہیں ہمیں اسلام کا ام القرآن بنانا ہے. اسلام کا ام القرآن بنانا ہے یعنی اسلام کی مرکزی زمین بنانی ہے جو پورے مسلمانوں کی خدمت کرے. ابھی میں پرسوں میرے خیال میں سپاہ کی کمانڈر کی رپورٹ پڑھ رہا تھا ان حادثات کے مقابلے میں جو انتخابات کے بعد پیش آئے, تو اس نے ایک جملہ بہت اچھا کہا. اس نے کہا ام القرآن کے مرکز کے خلاف یہ منصوبہ بنایا گیا. اس نے کہا تہران کے خلاف اسلام کے, مثلا ایران کے خلاف منصوبہ بنایا. تو خوبصورت جملہ استعمال کیا. یہ جملہ استعمال کرنا مینٹیلٹی کی نشاندہی کر رہا ہے. اس کا مطلب ہے نیشنلزم نہیں ہے, اس کا مطلب ہے اسلام کی بنیاد پہ کام ہو رہا ہے. کہ ان کا کمانڈر یہ نہیں کہتا میرے ملک کے خلاف منصوبہ بنایا گیا, اس نے کہا ام القرا کے خلاف منصوبہ بنایا گیا, اور ہم اس کو چیلنج کریں گے اور اس کا جواب دیں گے بھارت کے بلکہ. تو پہلی چیز جو چاہیے وہ ایک نظریہ ہے, ایک مثبت نظریہ جو قوم کو ترقی دے. دوسری چیز جو سمجھ میں آتی ہے وہ پبلک کے اندر کانفیڈنس, اعتماد. اگر قوم میں اعتماد نہیں ہے قوم کوئی کام نہیں کر سکے گی. اپنی صلاحیتوں پر اعتماد ہونا چاہیے. اب یہ اعتماد بھی کئی شاخیں رکھتا ہے, کئی اس کی برانچز بن پائیں گی. قوم کو اعتماد ہونا چاہیے تین چیزوں کے اوپر. میں تیزی تیزی سے عرض کر رہا ہوں تاکہ ہم اس کے بعد ایک اور جگہ پہ پہنچیں. قوم کو اعتماد ہونا چاہیے اپنی صلاحیتوں کے اوپر, ہم کچھ کر سکتے ہیں. اگر ہم اپنے بچوں کو یہ سمجھاتے رہیں گے بیٹا تم لوگ یورپینس کے سامنے کچھ نہیں ہو, ان کے بچے بہت تیز ہیں, تم لوگ فلانے کے سامنے کچھ نہیں ہو, ان کے بچے بہت تیز ہیں, مارے گئے, اس کا مطلب ہم نے اپنا مستقبل ڈبو دیا. ہمیں اپنے بچوں کو بتانا پڑے گا کہ یہ جتنا کچھ ہو رہا ہے یہ سب انسان کر رہے ہیں, تم بھی انسان ہو, تم کیوں نہیں کر سکتے. تم نے کیا ہے اور تم کرو گے, تمہاری ذمہ داری ہے کہ کرو, اس وقت بہترین کام ہوگا. بس پہلی چیز جو قوم کو چاہیے ہے اعتماد, چاہیے اعتماد اپنی صلاحیتوں کے اوپر. خدا نے ہمیں انسان خلق کیا ہے, پوری دنیا میں جتنا بھی کام ہو رہا ہے انسان ہی کر رہے ہیں نا, بالآخر ہم نے ان میں کیا فرق, ہم کیوں نہیں کر سکتے. لہذا ہمیشہ اعتماد اپنی صلاحیتوں کے اوپر چاہیے. دوسری چیز اعتماد اپنے نظریے کے اوپر. آپ کے پاس دین اسلام ہے, اليوم اکملت لکم دینکم ہے, آپ کے پاس اہل بیت اطہار ہے, آپ کے پاس اہل بیت اطہار علیہ السلام کا دیا ہوا نظریہ ہے. کون سا نظام اس نظام سے بڑھ کر ہوگا جو علی شہر علم نے دیا ہے, در علم نے دیا ہے, کون سا نظام اس سے بڑھ کر ہوگا؟ خود بخود اچھا نظریہ ہے ہمارے پاس, اس نظریے پہ اعتماد ہونا چاہیے ہمارے بچوں کے اندر, ہمارے اپنے اندر. بس قوم کے اندر دوسرا اعتماد چاہیے, اپنے نظریے کے اوپر اعتماد, اور تیسرا جو اس کو اعتماد چاہیے اپنے نظام کے اوپر اعتماد چاہیے. اس نظام کا ایک حصہ لیڈرشپ بھی ہے, اس نظام کا ایک حصہ ڈیسیشن میکنگ کا پروسیس بھی ہے, اس نظام کا ایک حصہ سسٹم کی ہائرارکی بھی ہے, اور اس نظام کا ایک حصہ امپلیمنٹ کرنے کی ایگزیکٹو کی اسکلز بھی ہیں. یہ سب اس نظام کا حصہ ہے, اس کو نظام پہ اعتماد چاہیے. اگر قوم کے پاس نظریہ اچھا ہے, اپنے اندر اعتماد ہے, ہمارے پاس صلاحیت ہے, نظام نہیں ہے جس کے اوپر اعتماد کرے, تو پھر قوم کچھ نہیں کر پائے گی. لاوارث ہو جائے گی بیچاری, اس کو کوئی ہائی جیک کر لے گا, کوئی اٹھا کے لے جائے گا, اپنے مقاصد میں استعمال کرے گا. اور میں سمجھتا ہوں پاکستان کے اندر مسلسل قوموں کو ہائی جیک کیا جا رہا ہے, ان کے اندر صلاحیتوں کو دیکھتے ہوئے ان کو استعمال کیا جا رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ ان کے پاس نظام نہیں ہے, اس لیے ہر کوئی ان کو اسیر بنا رہا ہے. میں سمجھتا ہوں مثلا اگر واقعا غور سے دیکھیں پشتو اسپیکنگ قومیں, پختون جس کو ہم لوگ کہتے ہیں, ان کو اسیر بنایا گیا ہے کیونکہ ان کے پاس نظام نہیں ہے. ان کو اسیر بنایا استقبال میں, اپنے مقاصد میں استعمال کیا آخری 25-30 سال کے اندر, اور اگر تاریخ میں جا کر دیکھیں تو 100-150 سال سے استعمال ہو رہے ہیں. کیوں استعمال ہو رہے ہیں؟ بہترین صلاحیتوں کی قوم ہے, نڈر, شجاع, سخت, محنت کش, سب کچھ, لیکن نظام نہیں ہے, اس وجہ سے استعمال ہو رہا ہے, ہر طرح سے استعمال ہو رہا ہے. استقبال کو جو سازش کرنی ہوتی ہے یہ اس کا فوکس پوائنٹ ہوتے ہیں, ان کے اوپر سازش کر رہے ہوتے ہیں بیچارے, اور یہ اپنی تمام تر صلاحیتوں کے ساتھ برباد ہو رہے ہوتے ہیں. اس کی وجہ یہ کہ نظام نہیں ہے. بس یہ قوم ایسی چیز ہے, اس قوم کو تین اعتماد چاہیے, اپنی صلاحیتوں کے اندر, اپنے نظریے کے اندر, اور اپنے نظام کے اندر. تیسری چیز جو اس قوم کو بڑھانے کے لیے چاہیے وہ لیڈرشپ, اچھا لیڈر کہ جو یہ نہ دیکھے کہ اس وقت کیا چاہیے, وہ یہ دیکھے اس حالت سے اس حالت تک کیسے پہنچا جا سکتا ہے. اچھا لیڈر وہ نہیں ہوتا جو یہ دیکھے آج پانی رکا ہوا ہے نالی کا, یہ پانی کہاں جائے گا, یہ نہیں چاہیے. اچھے لیڈر کو سب کچھ دیکھنا ہوگا, اس لیے سب کچھ ہوا کیوں ہے, اس حالت سے اس حالت تک کہاں پہنچوں گا. بس اچھا لیڈر کبھی یہ نہ کرے کہ وہ یہ آ کر سوچے کہ میرے پاس یہ وسائل ہیں اور یہ پرابلمز ہیں, ان وسائل کو ان پرابلم کیسے سالو کروں. یہ اچھے لیڈر کا یہ کام نہیں ہے. اچھا لیڈر آگے جا کر سوچے جو چیزیں حاصل نہیں ہوئی ہیں وہ کیسے حاصل ہوں گی, جو پرابلمز آئندہ آئیں گی انہیں کیسے کیٹر کیا جائے گا, اور اس صورتحال کو بھی کیسے بہتر بنایا جائے گا. یہ اچھے لیڈر کے اندر ہونا چاہیے. خود اچھے لیڈر کے کچھ کمپوننٹس ہونے چاہیے. اچھے لیڈر کے اندر ڈیڈیکیشن ہونا چاہیے, اچھا لیڈر اپنی ذات سے گزر چکا ہو, اچھے لیڈر کے اندر نظریہ عمل میں نظر آئے. کبھی بھی لیڈر اچھا لیڈر نہیں بن پائے گا جب تک نظریہ اس کے عمل میں نہیں آئے. آپ کی خدمت میں قوم کو اپنے نظریے پہ اعتماد ہونا چاہیے. اگر لیڈر کی ذات میں نظریہ نظر نہ آئے قوم اپنے نظریے پہ اعتماد نہیں کرے گی. مثلا اگر اس اچھے مثال کے اوپر منتبہ کریں جو ایران کے اندر ہوا, ایرانیوں کو اسلام پر اعتماد ہوا, شیعہ کے اوپر اعتماد ہوا. کیوں؟ ان کے لیڈر کے اندر شیعہ مکمل نظر آئی, انہوں نے کہا یہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کا مکمل تابے دار اس قسم کا ایک لیڈر بنتا ہے, یہ نظریہ قابل اعتماد بنا. لیکن اگر خود لیڈر کے اندر نظریہ نظر نہ آئے تو وہ کیسے قابل اعتماد بنے گا؟ نہ لیڈر قابل اعتماد ہوگا نہ نظریہ قابل اعتماد ہوگا. بس یہ کچھ چیزیں ہیں جو ہمیں قوم کے اندر چاہیے. خلاصے کے طور پر عرض کرتا چلوں, اگر ہمیں قوم کو ڈیولپمنٹ دینا چاہتے ہیں اس کے اندر تین چیزیں چاہیے. ایک نظریہ چاہیے. خود نظریے کی خاصیتیں کیا ہونی چاہیے؟ نظریہ ہمیشہ ڈائنامک ہونا چاہیے, نظریہ جامد نہ ہو, نظریہ متحرک ہو, موبلائز کرے لوگوں کو, انیشیٹو دے لوگوں کو آگے بڑھنے کے لیے, اسٹرینتھ دے. اسلام اگر ایک ڈائنامک نظریہ ہے اس وجہ سے کہ یہ کمال مطلق کی محبت کو لوگوں کے دلوں کے اندر ڈالتا ہے. नहीं कहता कि तुम सब अच्छे घरों में पहुंच जाओगे, तुम्हारी सड़कें चौड़ी हो जाएंगी, तुम्हारी बिल्डिंग ऊंची हो जाएंगी। कहता तुम कमाल मुतलक तक पहुंचोगे खुदा ने मुताल के जरिए से, उस कुर्बतन इल्लल्लाह के जरिए से। इस खातिर डायनेमिक है, दो फेज में जिंदगी देता है। अगर एक नजरिया सिर्फ एक जिंदगी को दे, उस दुनिया के अंदर हार और जीत का मामला खत्म कर देगा। फिर इस्लाम बहुत वसी जिंदगी की बातें करता है, इस दुनिया से बढ़कर बहुत आगे की जिंदगी। तो ये हमेशा डायनेमिक रहता है, नजरिया पेनिट्रेट करे लोगों की रूह तक। अगर नजरिया ऐसा हो जो लोगों के चंद मफादात को पूरा करेगा, कभी भी रूह तक पेनिट्रेट नहीं करेगा, ऐसा हो कि तमाम वजूद को फायदा दे रहा हो, इस खातिर वो पेनिट्रेशन उसकी बहुत कवी हो जाती है। इस्लाम की पेनिट्रेशन इसीलिए कवी है, मजबूत है। अहले बैत अतहार अलैहिस्सलाम की फिक्र के सिर्फ बदन को सर्व नहीं करता, रूह को सर्व करता, और इस खातिर लोग अपने बदन और रूह दोनों को कुर्बान करते हैं इसके ऊपर। बहरहाल तीन बुनियादी कंपोनेंट्स हमारे सामने आते हैं, एक नज़रिया मजबूत नज़रिया होना चाहिए, एक कौम बाएतमाद कौम होनी चाहिए, और तीसरा लीडर अच्छा लीडर होना चाहिए। और अच्छे लीडर की जो पहली सिफत हमें चाहिए, नज़रिया उस लीडर के अंदर बेहद कमाल नज़र आए। अगर लीडर के अंदर नज़रिया कमाल में नज़र नहीं आ रहा, इसका मतलब है कि लीडर अच्छा लीडर नहीं बन पाएगा। इस मुकदमे के साथ थोड़ा सा आते हैं मौजूदा सूरत हाल पर बात करते हैं। दुरूद भेजेगा मोहम्मद वाले मोहम्मद। कहने को तो बहुत कुछ कह सकता है आदमी, लेकिन जाहिर है हर वो बात जो जहन में आती है वो कहने की नहीं होती। इंसान बहुत सोच समझ के इंसान को बोलना चाहिए, और ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए जो बाद में मुश्किल बने। लेकिन बाहर अगर जमा करें, दुनिया टर्निंग पॉइंट पर है। मुझ जैसे आदमी को कोई शक नहीं है कि ये दुनिया टर्निंग पॉइंट पर है। इस दुनिया में गुज़श्ता चंद सालों में जो कुछ हुआ है वो वाज़ेह बता रहा है कि अगले 4-5 साल इंतहाई फैसला कौन होंगे। मुझ जैसे आदमी को कतअन यकीन है। मैं मुझ जैसे आदमी को इसलिए कह रहा हूँ कि किसी और को जुर्म न डालूँ अगर ये नहीं हुआ कि भाई बाद में कहेंगे भाई आपने किसी और से सीखा था तो वो मुजरिम है, नहीं हम खुद मुजरिम हैं अगर सही नहीं हुआ। लेकिन जो बात समझ में आ रही है, हमें टर्निंग पॉइंट पर हैं। मैं गारंटी से आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूँ, मुझे कहीं नहीं जाना, मुझे यहीं पर रुकना है, अगला साल भी फेस करना है। वो ये कि अगले 4-5 साल बहुत सारे हवादिस लेकर आएंगे, बहुत सारे हादसे लेकर आएंगे। मुसलसल आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूँ, कई साल से चेन ऑफ इवेंट स्पीड पकड़ रहा है। अगर आपने अभी भी एहसास नहीं किया है, आप चेन ऑफ इवेंट्स की स्पीड को एहसास करने की कोशिश कीजिए। गुज़श्ता 5 साल के मुकाबले में, गुज़श्ता 10 साल के मुकाबले में, चाहे वो टेली कम्युनिकेशन की वजह से है या फिर ट्रांसपोर्टेशन, जो कुछ भी आप कहिए, लेकिन चेन बहुत तेज़ी से काम कर रही है। इस वक्त इवेंट्स बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं, और इतनी तेज़ी से चेंज आता है कि इंसान पकड़ नहीं पाता कि ये वाकया कब हुआ, क्या नतीज दे गया, अब किस तरफ जा रहा है। मिसाल के तौर पर पिछले साल इन्हीं दिनों के अंदर इक्तसादी क्राइसिस आना शुरू हुआ था, जब मिसाल के तौर पर चंद बड़े अमरीकी बैंक्स और अमरीकी कंपनीज बैठी थी। 1 साल के अंदर क्या कुछ हो चुका है, असल जहन पकड़ नहीं पा रहा कि ये सब का सब 1 साल में हुआ है, और आगे जो कुछ होने वाला है वो बहुत तेज़ है। तो बहुत बड़े टर्निंग पॉइंट के सामने मैं और आप खड़े हैं। अगले चंद सालों के अंदर बहुत सारे वाक़यात होंगे। एक कौम होने के नाते हमें क्या हदफ बनाना है। मसलन हम ये सोचें हमें अपने चंद अफराद की जान बचानी है, ये कभी भी कामयाब नहीं हो पाएगा। उसकी वजह यह है कि हवादिस किसी एक जजीरे में रूनुमा नहीं होते, हवादिस मुसलसल इंट्रैक्शन के साथ रूनुमा हो रहे होते हैं। अगर आप अपने आप को एक वर्ल्ड कम्युनिटी के अंदर दीवार के अंदर भी रख लेंगे, आप आज़ाद नहीं हो पाएंगे। अब दुनिया में जजीरे बनाना मुमकिन नहीं है, आपको यकीनन इंट्रैक्शन रखना पड़ेगा। इन तमाम इंट्रैक्शंस के साथ अपने आप का दिफा भी करना पड़ेगा। तो ये नहीं हो सकता कि मैं सोचूं, मैं सिर्फ अपने लिए सोचूंगा, किसी के लिए नहीं सोचूंगा, ऐसा नहीं हो सकता। आपको सबके लिए सोचना है। हाँ, आप अपनी प्लानिंग के अंदर किसी को टारगेट कर रहे होंगे, लेकिन आपको सोचना सबके लिए पड़ेगा। अब अगर बैन अक्वामी मंजर को देखें तो हमें यूँ नज़र आ रहा है कि इस्लाम कौमों को जिम्मेदारियाँ तकसीम कर रहा है। इस्लाम कौमों को जिम्मेदारियां तकसीम कर रहा है। किसी कौम ने 30 साल पहले एक जिम्मेदारी उठाई थी, उसको निभाया है। एक कौम ने 5 साल पहले एक जिम्मेदारी उठाई थी, उसको निभाया है। एक कौम जिम्मेदारी उठाने के मरहले में दाखिल हो रही है। हमें अपना सोचना पड़ेगा, हम कहाँ पे खड़े। अगर ये ज़माना असर ज़ुहूर है, अगर ये ज़माना वो ज़माना है जिसके अंदर अहले बैत अतहार अलैहिस्सलाम की फतह नुसरत हासिल होनी है, मैं और आप बहुत हसास जगह पड़ा। इसका मतलब है मैं और आप उस जगह पर हैं जहाँ 1100 साल की मेहनत के बाद दुनिया पहुँची है। 1100 साल की मेहनत के बाद दुनिया पहुंची। कतअन जो चीज़ें इस वक्त हो रही हैं वो 1100 साल में नहीं हुई थी। 1100 साल में कभी तशय्यो के पास इतनी ताकत और हुकूमत नहीं थी। 1100 साल में कभी दीन इस्लाम के मानने वालों की क़यादत अहले बैत अथार अलैहिस्सलाम के पास मानने वालों के पास इतनी ताकत से नहीं आई थी जितनी इस वक्त आ गई है। कभी ऐसा नहीं हुआ था। ये 1100 साल में पहली दफ़ा हो रहा। आपको और मुझे देखना है हमने करना क्या है, हमारे यहाँ पर विजन क्या कह रहा है हमसे। आया हमसे ये कह रहा है कि हम अपने कुएं के अंदर बैठेंगे, या हमसे ये कह रहा है कि नहीं हमने उठकर इस आलमी अहल बैत के एहिया की तहरीक का हिस्सा बनना है। हमें आपको सोचना पड़ेगा, उस एतबार से अपनी सलाहियतों को बनाना पड़ेगा, उस एतबार से अपने रवाबित को बनाना पड़ेगा। मसलन आपकी खिदमत नर्ज करूँगा, सिर्फ एक नज़र सोचिएगा, अहल बैत अथार अलैहिस्सलाम के मराकज़ हमारे पास नहीं है। मसलन अगर अहल बैत अथार अलैहिस्सलाम के इल्मी मराकज़ को देखा जाए, हम लोग कभी भी अहल बैत के इल्मी मराकज़ में नहीं है। बरसग़ीर कभी भी अहल बैत के इल्मी मराकज़ में नहीं रहा है। हाँ, लखनऊ में कुछ अरसे तक हौज़ इल्मी रहा है, मजबूत हौज़ा था, और वहाँ पर कुछ काम अच्छे अंजाम पाए जो तकरीबन 50-60 साल के ऊपर मुश्तमिल है। लेकिन दूसरे मराकज़ की तारीख के मुकाबले में जो मसलन 500 साल, 800 साल, 1000 साल हैं, हम लोग तिफले मकलम हैं। हम लोगों के पास फिर उतनी ताकत नहीं है। हमारा उनसे रब्ता क्या है, हमारा उनसे रब्ता किस किस्म का रब्ता है, और उस रब्ते के लिए हमारी कुर्बानियाँ क्या हैं, उस रब्ते के लिए हमारी तवक्कुआत क्या हैं, ये सब हमें देखना पड़ेगा। और आजकल की दुनिया में जबकि नेशनलिज्म शिद्दत के साथ फैलता चला जा रहा है, उस रब्ते का मुस्तकबिल क्या है, ये सब आपको और हमें सोचना पड़ेगा। मिसाल के तौर पर हमने उनसे हासिल होने वाली तरबियत को अपनी कौम में नाफिज करने के लिए क्या सोचा है। अब मैं बहुत छोटे लेवल के ऊपर ले आऊँ इसको, ताकि ज़्यादा थ्योरेटिकल ना रहे वो। मिसाल के तौर पर हम जानते हैं कि हम इल्मी मरकज़ में नहीं हैं, लेकिन हमारी कुछ इल्मी ज़रूरतें जो इस इलाके के एतबार से ज़रूरी हैं, इनका पूरा होना ज़रूरी है, उनको पूरा करने के लिए हमने क्या सोचा है, किस तरीके से ज़रूरतें पूरी होंगी। मसलन मैं और इसको एक्सप्लेन करूँ आपकी खिदमत में। ख्वाजा जमात एक ऐसी कौम है जिसकी शनाख्त दीन के ऊपर है, जिसकी शनाख्त दीन के ऊपर है। एक ज्योग्राफिकल बेस है, लेकिन जो टर्निंग पॉइंट है इसका वो उस वक्त है जबकि 12 इमामी पे मुंतकिल हुए हैं, ये इसकी दीनी बुनियाद है। अगर ख्वाजा जमात अपनी दीनी बुनियाद को महफूज न रख सके, डिजॉल्व हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, तो ख्वाजा जमात नहीं रहेगी। इसके पास सिर्फ एक रास्ता है, अपनी 12 इमामी की शिया शनाख्त के ऊपर में हिफाजत करे, उसके ऊपर ताकीद करे। इस ताकीद के साथ बैन अल-अक़वामी अहले बैत की एहिया की तहरीक का क्या हिस्सा बन सकती है, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इससे आपको और मुझे डिफाइन करने में मदद मिलेगी कि हम ख्वाजा जमात का आलमी सतह के ऊपर क्या ऑब्जेक्टिव देख रहे हैं। आया ये ऑब्जेक्टिव्स वही हैं जो, मिसाल के तौर पर अगर खुल के बात करूं, इस्माइली कौम की भी यही ऑब्जेक्टिव्स हैं। उनकी कोई बड़ी फिक्र नहीं है, वो सिर्फ चंद ग्रुपों पर मुश्तमिल एक हिस्सा है। आप एक बड़ी फिक्र का हिस्सा हैं, आप अहले बैत अथार अलैहिस्सलाम की आलमी तहरीक का एक हिस्सा हैं। आपके और उनके अंदर बहुत फ़र्क है। यहूदियत के पास और कुछ ऊपर नहीं है जिसकी वो किसी तरीके से हिस्सा बनने की कोशिश करे, वो खुद अपने डोमिनेंस के लिए काम कर रहे हैं। आप ये नहीं है, बहुत मुख्तलिफ है। तो आपको सोचना पड़ेगा कि हम उस अहले बैत अथार अलैहिस्सलाम की आलमी तहरीक का हिस्सा कैसे बन सकते हैं जबकि अभी तक हम उसकी बुनियादी फिक्र का हिस्सा नहीं रहे हैं। उसकी बुनियादी फिक्र का हिस्सा नहीं रहे क्या मतलब है, यानी मिसाल के तौर पर अगर जाएं और शियत के इल्मी मराकज़ में चंद बड़े नामवर खोजा उलमा को ढूंढे, मुश्किल पड़ रही है। ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। आपको उसका हिस्सा बनना चाहिए। आपके कौम में से कुछ लोग ऐसे यकीनन होने चाहिए जो आलमी सतह पर तशय्यों की इल्मी जद्दोजहद का हिस्सा बनते हों। इस सतह के ऊपर लाने की कोशिश करनी पड़ेगी ताकि हमारी खिदमतें उस निज़ाम के काम आ सकें। फिर उस निज़ाम के साथ हमारा रब्ता भी इसी तरह होना चाहिए कि हम उस निज़ाम की तकबियत करें, हम उस निज़ाम की खिदमत के लिए कोशिश करें। यानी अगर मिसाल के तौर पर इराक़ के अंदर कोई कौम जद्दोजहद कर रही है, सवाल ये नहीं है कि वो लोग आया खोजा हैं या नहीं है, सवाल ये आया वो उसी फिक्र के लिए काम नहीं कर रहे जिसके लिए हमने टर्न किया था अपने आप को। इस अंदाज में सोचना पड़ेगा, तब आप अपनी शनाख्त को महफूज रख पाएंगे, वरना आप शनाख्त महफूज नहीं रख पाएंगे।
لہذا آپ نے دیکھا کہ جب تعلیمی نظام کے اوپر گفتگو ہوئی تو ہم نے شدت کے ساتھ مخالفت کی کہ نہیں یہ کام نہیں ہونا چاہیے, ورنہ شناخت ختم ہو جائے گی آپ کی. آپ کی شناخت آپ کی شیعہ تشیع و ثقافت کے اندر ہے, اگر آپ اس شیعہ ثقافت کو کھو بیٹھے آپ کی شناخت ختم ہو جائے گی. میں مطمئن ہوں کہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں, پھر آپ صرف پیڑائی ہونے کی بنیاد پر اپنی شناخت نہیں بچا پائیں گے, آپ کہیں اور پہنچ جائیں گے. بہرحال اس کی حدت کو میں تھوڑا سا کم کرتا ہوں. درود بھیجے محمد والے محمد. پہلا مسئلہ یہ ہے کہ دینی ثقافتی شناخت, اس کے اوپر اصرار ہونا چاہیے, اس کے اوپر محنت ہونی چاہیے, اس کے جو تقاضے ہیں وہ پورا ہونا چاہیے, بلکہ اس عالمی سطح پر اس کا کنٹریبیوشن ہونا چاہیے. یعنی واضح عرض کروں, ہم صرف وہ نہ ہو جو اوپر والوں سے کہو ہمیں دیں ہمیں دیں, ہم وہ ہوں جو اوپر والوں سے کہیں یہ ہمارا کنٹریبیوشن ہے, اور وہ کنٹریبیوشن صرف پیسے کا بھی نہ ہو, فکر اور جان کا بھی ہو. چونکہ تین قسم کی کنٹریبیوشن ہم سوچ سکتے ہیں. بھارت آپ یعنی آپ اس عالمی نظام کو اپنی تمام تر وجود کے ساتھ خدمت کریں گے تب وہ عالمی نظام آپ کے اور ہمارے لیے جد و جہد کرے گا. اگر کوئی ایک قوم مسلسل یہ کہے مجھے کچھ چاہیے اور کچھ دینے کے موڈ میں نہ ہو تو کیسے خدمت کر رہی ہے ضرور. تو یہ تینوں جگہ ہیں جس کے اوپر میدان کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے, یعنی فائنینشیل بھی اور جان کے میدان میں بھی اور علم کے میدان میں بھی, تینوں میدان میں آ کر محنت کریں تاکہ اس بڑے عالمی نظام کی خدمت کر سکیں. یہ اس عالمی نظام کے حوالے سے. ذاتی سطح کے اوپر, یہ وہ ایک عالمی سطح تھی ایک ذاتی سطح لے لیجیے. ذاتی سطح پر ہر فرد جب تک اس فکر کا نمونہ نہ بنے جس کی خاطر زندگی تبدیل کی تھی, اس وقت تک اس نے ہدف کو حاصل نہیں کیا. سادہ سی مثال آپ کی خدمت میں عرض کروں گا, اگر ایک آدمی اہل تسنن سے تشیع کی طرف آیا اور شیعہ بننے کے 25 سال کے بعد اچھا شیعہ نہیں بن سکا تو کوئی بھی آدمی اس سے پوچھ سکتا ہے کہ تم نے زندگی میں کیا کیا تھا, آئے کیوں تھے پھر تم؟ آپ کی ایک شناخت ہے, آپ نے ایک قربانی دی ہے. یعنی میں تعجب سے اس بات کو دیکھتا ہوں, جو بعض لوگ اس کو منفی بھی سمجھتے ہیں لیکن میں سمجھتا ہوں مثبت ہے, وہ یہ کہ اگر کوئی اس جماعت کا حصہ بننا چاہتا ہے تو اس کا ایک بیک گراؤنڈ ضروری ہے. کیا بیک گراؤنڈ؟ کسی اور سے نکل کر اس میں آ جاؤ تب وہ شامل ہو سکتا ہے. بالکل یہ ہے, اور اس کو بعض لوگ نگیٹو سمجھتے ہیں, میں سمجھتا ہوں بہت پازیٹیو ہے کہ یہ جماعت ان افراد کی ہے جنہوں نے بہرحال ایک فکر کو قربان کر کے کسی فکر کو ترجیح دی ہے. اگر اسی فکر پر عمل نہ کر سکے تو پھر یہ شناخت کیا شناخت ہے؟ یہ انڈیویجول ہدف ہے, یہ زندگی کا ایک انفرادی ہدف بن سکتا ہے. یہاں پر اپنی شناخت کو مکمل کیجیے, جس فکر کی خاطر قربانی دی تھی اس فکر کے اوپر کام کیجیے, اپنے آپ کو اس فکر کا مکمل نمونہ بنا کے دکھائیے. ذاتی طور پر انفرادی سطح پر آپ کے کام کر سکتے ہیں. یعنی بالکل ایسا ہے, میں اور اس کو تھوڑا سا ایکسپلین کر لوں, وہ یہ کہ اگر ایک آدمی نسل در نسل مسلمان چلا آ رہا ہے اس کے اوپر کوشچن کم ہے کہ تم نے اسلام کو اختیار کیوں نہیں کیا. ایک آدمی ہے جس نے آج قربانی دے کر ایک فکر کو چھوڑا اب مسلمان ہوا ہے, اس پر کوشچن زیادہ ہے تم نے کیوں نہیں عمل کیا. درود بھیجے گا محمد والے محمد. یہ وہ کوشچن ہے جو آپ کے سامنے بھی ہے کہ اپنی ذات کے اوپر عمل میں لاؤ, ورنہ اس تبدیلی کا فائدہ کیا رہا, ورنہ اپنے قوم کو اس طرح سے ایک جگہ سے اٹھا کر دوسری جگہ لانے کا فائدہ کیا تھا. یہ انفرادی طور پر وقت کو ختم ہوتا دیکھتے ہوئے, اور مولانا صاحب تشریف بھی لے آئے ہیں, لہذا میں اور اپنے رائج کو کم کروں. ایک تیسری سطح بھی ہے, آپ ایک علاقے کے اندر رہ رہے ہیں, اس علاقے سے آپ کی انٹیگریشن کیا ہے؟ آیا آپ وہ ہیں کہ جو ایک کاغذ کے اوپر ایک ڈاٹ بنے ہوئے ہیں علیحدہ رہنا چاہتے ہیں یا کہ نہیں آپ اس معاشرے کے اندر رہنا چاہتے ہیں؟ یہ آپ کو بہت اچھی طرح سوچنا پڑے گا. ہرگز شناخت ختم نہیں ہونی چاہیے, لیکن ہرگز معاشرے کو یہ پیغام نہیں دینا چاہیے کہ ہمارا تم سے کوئی رابطہ نہیں, ہمارا تم سے کوئی واسطہ نہیں, یہ بھی نہیں ہونا چاہیے, یہ خطرناک ہے. پھر آپ ہمیشہ بے پیون جوڑ سمجھے جائیں گے. بس شناخت ختم نہیں ہونی چاہیے لیکن معاشرے کو اجنبیت کا پیغام بھی نہیں دینا چاہیے, مصیبت میں پھنس جائیں گے. لہذا اگر کسی نے مثلا یہ بات ہوئی کہ بھائی ہمارے جو تعلیمی اداروں میں جانے والے بچے ہیں وہ ہمیشہ پروٹیکشنزم دیکھتے ہیں, وہ ہمیشہ دیکھتے ہیں کہ ہمیں پروٹیکٹ کیا جائے, اور بعد میں یونیورسٹی کالج میں جائیں گے تو ان کے سامنے وہ پروٹیکشن ختم ہو جائے گی, تب کیا ہوگا؟ اس کے مقابلے میں ایک حل یہ ہے کہ ہمارے تعلیمی ادارے نہیں ہونے چاہیے, بچے دوسری جگہوں پر جائیں, وہاں جا کے سیکھیں اور اسی طریقے سے کالج اور یونیورسٹی کے اندر جائیں. اس کا ایک تیسرا راستہ بھی ہے, ہمارے تعلیمی ادارے اتنے اچھے ہونے چاہیے کہ سب لوگ اس میں داخلے کی خواہش کر رہے ہوں, تب ہمارے بچے پیور کمپٹیشن کے اندر رہتے ہوئے ہمارے ہی تعلیمی اداروں کے اندر تربیت بھی پائیں اور مقابلے کے رجحان کے اندر بھی رہیں, پروٹیکشنزم کا شکار نہ ہو. یہ تیسرا راستہ ہے. ہم کیوں یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہمارے سامنے دو راستے ہیں, یا کمپلیٹ پروٹیکشنزم کہ ہم دبا کے رکھیں, بچا کے رکھیں, بعد میں جب وہ کالج یونیورسٹی کے اندر جائے یا پروفیشنل لائف میں جائے تو پھر شکست کھا جائے, یا اس کو بالکل آزاد چھوڑ دیں اور اس کو کوئی تحفظ نہ دیا جائے, حتیٰ ثقافتی تحفظ بھی نہ ملے. اس کے مقابلے میں تیسرا راستہ ہے, آپ اپنے ادارے بنائیے, بہترین ادارے بنائیے, اتنے اچھے ادارے بنائیے کہ دنیا کے قابل ترین لوگ اس میں آنے کی خواہش کریں. اب اپنے بچوں سے کہیے ان اداروں میں آؤ, تو مکمل مقابلے کے رجحان کے ساتھ وہ اس کے اندر آئیں, لوگوں کے ساتھ مل کر کام کرنے کی صلاحیت بھی ہو اور اپنی استعداد اور صلاحیت کو بہترین جگہ تک پہنچائیں. اس کام کے نتیجے میں ہم معاشرے کو اجنبی بھی نہیں بنائیں گے اپنے آپ سے, معاشرہ ہمارے ساتھ چلے گا کیونکہ وہ دیکھے گا کہ ہاں ہم اس کے اندر مل کے کام کر سکتے ہیں. بس تحفظ بھی چاہیے, لیکن معاشرے کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ اور ہم علیحدہ علیحدہ, آپ کا مقدر کچھ اور ہمارا مقدر کچھ اور, پھر معاشرہ ہم سے انتقام لے گا, پھر معاشرہ ہمیں قبول نہیں کرے گا اور پھر ہمارے ساتھ دشمنی بھی دکھائے گا. لہذا ان دونوں ان سب مسائل کو لے کر چلیے. تیسرا ایک آخری مسئلہ اس کو اور مختصر کروں, وہ یہ مستقبل کا منصوبہ. ان تمام باتوں کے ساتھ مستقبل کا عملی منصوبہ درکار ہے. یہ تمام باتیں ایک رات میں عمل میں نہیں آ سکتی. یہ کہ آپ عالمی تحریک کا حصہ بھی ہوں, یہ کہ آپ کی انفرادی زندگی ترقی بھی کریں, قوم ہونے کے ناطے آپ مضبوط بھی ہو جائیں, معاشرے کے اندر رہتے ہوئے معاشرے کی خدمت بھی کریں اور اپنے آپ کو مضبوط بھی کریں, یہ سب کا سب ایک دن میں نہیں ہو سکتا. اس کے لیے مکمل منصوبہ بندی چاہیے. اس منصوبہ بندی کے لیے آپ کو ویژن چاہیے, آپ کو آگے کو سوچنا پڑے گا. مثلا میں کئی دفعہ یہ تجویز عرض کرتا رہتا ہوں اور آپ کی خدمت میں بھی عرض کر رہا ہوں, وہ یہ کہ آپ کا پیٹرن ایک کمیونٹی کے گرد گھومتا ہے, آپ کا پیٹرن ایک کمیونٹی سینٹر کے گرد گھومتا ہے, چاہے وہ گھر ادھر ہو, چاہے وہ بی سی ایچ ایس ہو, چاہے وہ سولجر بازار ہو, اور ہر 15-20 سال کے بعد یہ لوکیشن چینج کرتا ہے. 15-20 سال کے بعد یہ لوکیشن چینج کرتا ہے. اب جتنی اسپیڈ پکڑتا جائے گی اس کا ڈیوریشن کم ہوتا چلا جائے گا. مثلا ممکن ہے گھر ادھر نے 60 سال تک کسی اور جگہ کی ضرورت احساس نہ ہونے دی ہو, لیکن اس کے بہت کم مدت کے بعد سولجر بازار کی احساس ہوئی, اور اس کے بعد پی سی ایچ ایس, اور اس کے بعد مثال کے طور پر ڈیفینس فیس فور. اب سوال یہ ہے, آیا ایسے ہیپزرڈ چلنا ہے یا پلاننگ کے ساتھ چلنا ہے؟ چونکہ یہ ضرورت آپ انکار نہیں کر پائیں گے, آپ اس ضرورت کا انکار نہیں کر پائیں گے. آپ کے پاس آفیشیل رجسٹرڈ ووٹرز 10,000 ہیں, آپ کے پاس اپروکسیمیٹ کمیونٹی 50,000 کے قریب ہے, آپ کے پاس 15 سال کے قریب جوان بچے تقریباً اس آبادی کا 25-30% ہوں گے. اس کا مطلب یہ ہے آپ کے پاس اگلے 10 سال کے اندر کم از کم 10,000 سے 15,000 گھر چاہیے ہوں گے. ان گھروں کو کس علاقے میں بنانا ہے آپ نے؟ آیا سولجر بازار کے اندر جو بسٹ ہو رہا ہے, پی ایس ایچ ایس کے اندر آپ کے پاس جگہ نہیں ہے, آپ کو اگلے 10 سال کے اندر 10,000 سے 15,000 گھر چاہیے, فیملیز چاہیے, ان کو کہاں رکھنا ہے؟ بجائے یہ کہ ہم اس کو حادثے کی نظر کر دیں, کہ ہم حادثے کے طور پر کسی اور جگہ پہ جا کے ٹک جائیں گے یا کہیں پہ گھر لینا شروع کر دیں گے, اس کو پلان کر لیجئے. اگر ہم پلان آگے بڑھیں ہماری مشکل حل ہے. ہم ثقافت میں بھی مضبوط ہیں, اپنی قوم کو سنبھالنے کے قابل بھی ہیں, اس کے ساتھ انٹیگریشن بھی دے سکتے ہیں, سوسائٹی کو سرو بھی کر سکتے ہیں. ان پلانڈ پڑھیں گے مصیبت میں پھنس جائیں گے. مثلا میں سمجھ رہا ہوں ہم لوگ بہت دفعہ اپنی انرجیز کو ویسٹ کر رہے ہیں, بہت دفعہ اپنی انرجیز کو ویسٹ کر رہے ہیں. مثلا آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا, مثلا میرے نزدیک یہ عقل مندی کا کام نہیں ہے کہ ایک کمیونٹی کے اندر جس کے اندر گھر پہلے ہی 1 کروڑ کا ہے وہاں کمیونٹی جا کر بسے, کہ ہر فیملی 1-1 کروڑ روپے خرچ کرے, یہ عقل مندی کا کام نہیں ہے. آپ کے پاس پبلک ہے, پرچیزنگ پاور ہے, لیکن اس کا مطلب نہیں کہ آپ اس کو ضائع کریں. آپ کے پاس زیادہ عقل مندی کا کام یہ نظر آتا ہے کہ آپ کسی ایسی جگہ کو شروع کریں جس کو آپ بہت کم پیسے میں لیں, اس کے بعد اپنے جانے کے ذریعے سے اس کے اندر قیمت کریٹ کریں, نہ کہ آپ پیسہ خرچ کریں اس کے اوپر جو پہلے سے ہی انفلیٹڈ قیمت ہے اس کی. تو مجھے یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ ہم بہت ساری چیزوں کو کر سکتے ہیں. یعنی اگر میں اس بات کو کاؤنٹ کروں کہ ہمارے پاس اگلے 10 سال کے اندر 10,000 گھر بننے ہیں, تو اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ آپ کے پاس کم از کم 1,000 acres کی پلاننگ کی جا سکتی ہے. آپ کے پاس 1,000 acres کی پلاننگ ہونی چاہیے. یعنی اگر میں اس کو مقایسہ کروں کہ ڈی ایچ اے سٹی نے 12,000 acres کی زمین اناؤنس کی ہے, آپ کے پاس کم از کم 1,000 acres کی پلاننگ ہونی چاہیے. 1,000 acres زمین کی پلاننگ ہونی چاہیے جس کے اوپر آپ 10,000 گھر بنا سکیں. اور اگر آپ یہ کام کرنے میں کامیاب ہو گئے, آپ پوری دنیا کے اندر سب سے بڑی کھوجا کنسنٹریشن کی آبادی بنائیں گے اگر آپ یہ کام کرنے میں کامیاب ہو گئے, جس کے تمام وسائل آپ کے پاس ہیں. آپ کے پاس 10,000 گھروں کا پوٹینشیل بھی ہے, آپ کے پاس اس کے لیے فکر بھی ہے, آپ کے پاس پیسہ بھی ہے, صرف ارادے کی کمی ہے. اگر آپ نے یہ کام کر دیا, پوری دنیا کے اندر اتنی بڑی کمیونٹی نہیں ہوگی جتنی بڑی کمیونٹی آپ بنائیں گے, اتنی بڑی کنسنٹریشن ہوگی. پھر اس کے بعد آپ کے پاس پاور اور اسٹرینتھ کتنی ہوگی, اس کا اندازہ لگائیے آپ. اور میں تعجب سے دیکھ رہا ہوں کہ اس کے اندر کوئی رکاوٹ نہیں ہے, صرف ارادے کی کمی ہے, صرف ارادے کی کمی. یعنی اگر میں آپ کی خدمت میں عرض کروں, اچھا ممکن ہے کوئی یہ کہے یہ اتنا بڑا منصوبہ ہے اتنا اس کے لیے ہمارے پاس فائنینس نہیں ہے. بالکل غلط بات, بالکل غلط بات. اتنا فائنینس چاہیے بھی نہیں ہے, اور اس سے کہیں زیادہ فائنینس آپ کے پاس ہے, اس سے کہیں زیادہ. مثال کے طور پر بہت چھوٹی سی ایک بات سوچتا ہوں. مثلا اگر میں سولجر بازار کے اندر 2,000 گز کا ایک پلاٹ لینے پر آیا اور اس کے اوپر کوئی ایجوکیشن انسٹیٹیوشن بنانے پر آیا, تو کم از کم خرچہ 10 crore rupees ہے. اس 10 crore rupees سے شاید کسی اور جگہ 500 acres زمین رہائش کے قابل بنائی جا سکتی ہے. شاید کوئی اس بات کو ابھی قبول نہ کرے, لیکن میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں, سولجر بازار میں بننے والے 2,000 گز کے پلاٹ پر جو تعمیر آپ کریں گے, اس سے کسی اور علاقے کے اندر جس کے اوپر اس وقت رہائشی منصوبے بن رہے ہیں, 500 acres زمین کھوجا قوم کے لیے بنائی جا سکتی ہے. 500 acres زمین کا مطلب کیا ہوگا؟ 5,000 گھر, 5,000 گھر, اور یہاں پہ کیا بنے گا؟ 2,000 گز کا ایک پلاٹ. آپ سمجھ رہے ہیں یہ مینجمنٹ کی ڈیزاسٹر ہے اگر ابھی بھی ہم یہاں پر پیسہ خرچ کریں گے. اور بدقسمتی سے ابھی تک ٹرینڈ سیٹ نہیں ہو رہا ہے, ٹرینڈ صحیح نہیں جگہ پہ جا رہا. تو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا, تھوڑا سا اس ویژن کو استعمال کیجیے, اس کے اوپر غور کیجیے. اور جب آپ ممکن ہے سوچیں گے اس کو یہاں بولنے کی کیا ضرورت ہے, کہیں اور بولنا چاہیے, یعنی منصوبہ بندی کہیں اور ہوتی ہے, ہمارے درمیان نہیں ہوتی. میں چاہوں گا آپ سوچیں اس کو, آپ سوچیں تاکہ آپ کا دماغ اس بات پہ اس انداز میں سوچے کہ کھوجا قوم کا مستقبل کیا ہونا ہے. اور اس بات کو اپنے کی نوٹ اپنے ذہن میں رکھیے گا کہ آپ کو اگلے 10 سال میں 10,000 to 15,000 گھر چاہیے, کہیں پر بھی چاہیے. چاہیں تو پھیلا دیں تو آپ کی طاقت ضائع ہو گئی, چاہیں تو جمع کر دیں. جمع کرنے ایک جگہ پہ آ گئے, پوری کانسٹیٹوئنسی آپ کے ہاتھ میں ہے, آپ نیشنل اسمبلی کی سیٹ بھیج سکتے ہیں پھر وہاں سے, اگر آپ نے ہوشیاری سے کام کیا. بہت کچھ ہو سکتا ہے اس وقت, بہت کچھ ہو سکتا ہے اس وقت, بہت خوبصورت ٹرننگ پوائنٹ ہے. تو عقل مند لوگ اس وقت کام کر جائیں, بہت بڑا کام ہو سکتا ہے. جیسا کہ جس شہید کے نام پر ہم ہیں, اس نے 15-20 سال پہلے کچھ سوچا, اور 15-20 سال پہلے سوچنے کے بعد اس جگہ کے اوپر ساری ضرورتوں کو پورا کیا. اگر تھوڑا سا اس وقت ہم عقل مندی سے سوچیں تو اگلے 50 سال کو سیکیور کر سکتے ہیں, اگلے 50 سال کی اپنی ضرورتوں کو ہم سیکیور کر سکتے ہیں اگر ہم اس پلاننگ کے اندر اچھے طریقے سے داخل ہو جائیں, جس کی الحمدللہ ہر چیز آپ کے پاس ہے, آپ کو کوئی چیز کمی نہیں ہے. تو اس کو اوپر غور فرمائیے گا انشاءاللہ. اس پاکستان کے اندر رہتے ہوئے اس ملک کے لیے بھی سوچنا ہے. ہرگز مت سوچیے گا کہ ہم نے صرف اپنے آپ کو دیکھنا ہے, اس کے لیے ہمیں سوچنے کی ضرورت نہیں, ہمیں اس کو سوچنے کی ضرورت ہے. ہم اس کے اندر انٹیگریٹڈ پارٹ ہیں, اس کے لیے ہماری قربانیاں بھی ہیں, ہماری تاریخ بھی ہے, اور پرفخر تاریخ ہے. ہمیں کوئی شرمندگی نہیں ہے اپنی تاریخ کے اوپر, الحمدللہ فخر ہے کہ ہم نے اس ملک کے لیے اچھا کیا ہے, ہمیشہ ہم نے کبھی اس ملک کے لیے برا نہیں کیا. الحمدللہ اس کی تاسیس سے لے کر اب تک, اس کے پہلے دن سے لے کے اب تک, اس قوم نے, اس کمیونٹی نے اس ملک کے لیے بہت کچھ کیا, اور مستقبل بھی ایسا ہی ہوگا اگر ہم سوچ سمجھ کے کام کریں گے انشاءاللہ تعالی. دشمنوں کے کہے کی زد میں مت آئیے گا. ٹیمپرری فیز میں بہت سارے لوگ بہت کچھ کہتے رہیں گے جس سے یوں لگے گا جیسے ہمارا یہاں پہ مستقبل نہیں ہے. میں آپ کو مطمئن ہو کے عرض کر رہا ہوں, ہمارا بہت مستقبل ہے یہاں پہ. اور جو لوگ گئے ہیں, میں ان کی خدمت میں بھی عرض کرتا ہوں, تمہارا بھی مستقبل یہیں پر ہے, باہر مستقبل نہیں ہے. ابھی شاید کہنا جلدی ہوگا, لیکن اگلے 10 سال میں آپ بہت آسانی سے دیکھ لیں گے لوگوں کا مستقبل باہر نہیں ہے, لوگوں کا مستقبل اس ملک کے اندر ہے. باہر کوشش کریں گے تو سب کچھ حاصل ہو سکتا ہے. آپ کے حسن سماعت کا شکریہ. درود بھیجیں محمد والے محمد کا.